الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اسلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے یہ بھی ایک احسن اسلوب ہے کہ ہر شخص کو اپنے مقام اور مرتبے میں رکھا ہے اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ صحابہ نے ایک قبر بنائی، ایک شخص مر چکا تھا، تو تدفین کے بعد کچھ اجلت کی گئی اور ٹیڑی پیڑی قبر بنائی گئی. آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو اندازہ ہوا کہ ان میں ایک بھی اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے کہ قبر کیسے بنتی. آپ خود اٹھے اور اس پر آہستہ آہستہ مٹی ہموار کی اور پھر چھوٹے چھوٹے سنگریزے ادھر ادھر سے اٹھا کے اس پہ سجائے، جگہ جگہ رکھے. یہ اصل میں مٹی کو روکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور کافی دیر لگی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تم لوگوں نے جو اچھی قبر نہیں بنائی، ٹیڑی پیڑی بنائی، اس سے مردے کو عذاب نہیں ہو سکتا تھا. مردے کے عذاب اور راحت کا تعلق اپنے ایمان و اعمال سے ہے. اور میں نے جو قبر سجائی اور اس کی مٹی ہموار کی اور اس پر سنگریزے رکھے اور ایک ترتیب کے ساتھ اس کی شکل بنائی، اس سے مردے کے درجات بلند نہیں ہوتے. ولکن اللہ یحب، اللہ چاہتے ہیں، اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا، کہ تم میں سے جو کام کوئی کرے طریقے سے کرے، اچھا کرے، مضبوط کرے. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑا خستہ حال، پراگندہ بال. آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر ہے، کوئی سائل ہے اور پریشان حال ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو سونے اور چاندی کا تاجر ہے اور اس کے پاس بڑا تمول ہے اور دنیاوی حیثیت اس کی بہت اچھی ہے اور اس کے پاس دنیا کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے اسے دیکھ کے ناراضگی شروع فرمائی اور فرمایا: ان اللہ اذا انعم عبدا یحب ان یرا اثر نعمتی علیہ. اللہ تعالی جب بندے کے ساتھ احسانات کر لے، اللہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا اثر اس کے جسم پر بھی ہو. یہ تم نے کیا گداگروں کی شکل بنائی، خستہ حال اپنے آپ کو ظاہر کیا، بھکاری بنا ہوا ہے اور خزانے پر اجدہا کی طرح سینہ ڈالے ہوئے. یہ اعلی اسلوب ہے. اسلام جس بات کا جب تقاضا کرتا ہے کہ عام امور میں سلیقہ طریقہ، دعا میں دیکھے ہمیں طریقہ بتایا، بالکل اس طرح دعا مانگنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ بالکل مٹھی بند، کبھی ہاتھ موڑنا کبھی مروڑنا، فرمایا نحوست کی علامت ہے، خدا رحمتیں دے رہا ہے اور تیرے ہاتھوں میں قرار نہیں ہے، اس دن سے بچو جب تیرے ہاتھوں کو ایسی بیماری ہو جائے جس میں آپ مروڑتے رہے ہو. تو پورے آداب سجا دیے گئے کہ بھائی دونوں ہاتھوں میں معمولی سا فاصلہ چھوڑو اور دعاؤں میں ہتیلیوں کو دیکھو اور سینے سے کہ سیدھ میں رکھو، سینے سے اوپر نہ لے جاؤ. یہ طریقہ سلیقہ ہے بہترین. نماز میں ایک ٹانگ وہاں رکھو ایک وہاں رکھو اور کرین کی شکل بناؤ، ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے، بے طریقہ اور بے سلیقہ. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیر پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا نہ، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ پیروں کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ چار انگلیوں کا فاصلہ ہو اور پنجے اور ایڑیاں سیدھ میں ہو. اب اس طریقے سے کھڑے ہونے سے یقیناً تھوڑی سی گرانی پیش آئے گی، کیونکہ ایک آدمی کی عادت پہلے بالکل گوارا پن کی ہو اور آپ اس کو ڈسپلن کا پابند کر لیں، تنگ تو ہوگا، لیکن طریقہ سلیقہ عمدہ زندگی، اچھے لوگوں کی خصلت اپنانا اچھوں کی کام ہے. اچھے لوگوں کی خصلت اپنانا اچھے لوگوں کی ذمہ داری. خاتون ہے، عورت ہے، فرمایا پیر کم فاصلہ، اس سے بھی کم کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا پردہ ہے، کہیں تکلیف نہ پہنچے، کہیں ضرر نہ پہنچے. مرد کو کہا ہاتھ اتنے اٹھاؤ کہ یہ انگوٹھے کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے. اس میں جتنی احادیث ہے جب انگوٹھے کے سرے کان کے نرموں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے، تو جتنی حدیثیں ہیں، کانوں کے برابر اٹھانا، سر کے برابر اٹھانا، کندھوں کے برابر اٹھانا، سب آ گئے، سب پر عمل ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا، ایسے بے راہ روی نہیں ہے کہ جس کا کوئی طریقہ سلیقہ ہی نہیں. یہ پیدر آزادی پیدا ہو گئی، یہ بغاوت اور سرکشی اعمال میں آ گئی. اس لیے نمازی اپنے نماز سے بے خبر ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کا نقصان ہو جائے گا. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. کہاں رکھے، آنکھیں کدھر ڈالے، کہاں دیکھنا شروع کرے، فرمائے نیت کے وقت سیدھ میں کھڑا ہو جاؤ، سر سیدھا قبلے کے سیدھ میں رکھو، اور نیت باندھتے وقت آپ سر نہ جھکائے، بدعت خبیث اعمال میں سے، سر سیدھا قبلے کی طرف رکھے، ہاتھ کتنا کھولے، فرمایا بس تن شر، اپنے حال پہ چھوڑو، کیونکہ بالکل کھولنا یہ رکوع کی حالت ہے، بالکل بند کرنا یہ سجدے کی حالت ہے، اپنے حال پر چھوڑنا یہ نیت باندھنے کا طریقے وقت ہے یا جب ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے اس وقت ہے. یہ طریقے سلیقے دیکھو، ذرا ڈسپلن ہے، اس کے مطابق رہیں گے تو آپ کی نماز نماز ہوگی، اور اس کے خلاف جو کریں گے وہ نماز آپ کے اپنی پریکٹس ہے کوئی، وہ آپ اپنی کسی ادائیگی میں لگے ہوئے، شریعت اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ باقاعدہ نمبروں کو دیکھتے، ایک دو تین، جب ہمیں تین نمبر پہ جانا ہے، آپ دو لگائے کہیں اور چلے جائیں گے، چار لگائے کہیں اور چلے جائیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہے، ششدھر پڑا رہو گے. طریقے سلیقے کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، اس کو حیات کہتے ہیں، اس کی شیرینی ہوتی ہے، اس کی چاشنی ہوتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مسلسل کبھی داڑھی کرچ رہا ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ مل رہا ہے، کبھی کپڑے صحیح کر رہا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا لو خشا احاذا لخدا احاذا, دل میں نماز ہوتی تو اس طرح حرکتیں نہ کرتا. دل میں نماز نہیں ہے, ایسے ہی کھڑا ہے جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پریکٹس ہو رہی ہے, باقی عبادت کے کنارے پہ پہنچا نہیں ہے. عبادت جب اللہ رب العالمین کی ہو تو جسم کو آرام آ جاتا ہے. جہاں آداب وغیرہ بیان کرنے کی کمی ہے وہاں آپ جا کے دیکھ لیں نماز, جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, گلا کنکھارنا شروع ہو جاتا ہے, تمام پورا کھانسی حال معلوم ہوتا ہے کہ نمازی نہیں ہے, کھانسی کے مریض جمع ہوئے. یہاں نماز ختم ہو گئی سب کو آرام آ گیا, یہ ڈسپلن کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. سخت ترین تکلیف کے بغیر کوئی گلا نہیں کنکھار سکتا. ہدایہ میں لکھا ہے بغیر کسی وجہ کے گلا کنکھارا نماز ٹوٹ جائے گی, پھر پڑھنی پڑے گی. ہاں کھانسنا جب ضرورت پیش آئے تو وہ جائز ہے. کھانسنے میں اور کنکھارنے میں فرق ہے. کھانسنا کسی وجہ سے بھی مفسد صلات نہیں ہے, لیکن کنکھارنا جسے کہتے گلا تازہ کرنا اور وجہ موجود نہیں تھی تو وہ تنحنہ بلا عذر تفسد الصلاۃ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتی ہے. اندک اندک باہم شود بے سیار و دان دانے غل در امبار. ایک شخص روانہ ہوتا ہے تو دایا پہلے آگے کرے گا, ایک شخص ہاتھ بڑھا رہا ہے تو بھائی دایا ہاتھ, اس کو شرف حاصل ہے. ایک شخص کو عذر کوئی نہیں ہے تو راستے کی دائیں طرف چلے. دائیں اور بائیں کو اسلام میں فضیلت ہے, دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے. اس لیے ہر طرح کی نماز, نفل ہو یا سنت, واجب ہو یا فرض, ادا ہو یا قرض, وقت کی ہو یا بے وقت کی, لیکن ہاتھ باندھے جائیں گے تو دائیں بائیں پر آئے گا, کبھی بھی بایاں دائیں پر نہیں آئے گا. اصلاح ہونی چاہیے تھی کہ قمیض کی بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہو جاتا, واسکٹ, صدری, کوٹ, شیروانی آپ کی چیز ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں, لہذا آپ کا لباس بھی مسلمان ہونا چاہیے. وہ کیوں غیر مسلم ہے؟ اس کی بٹن پٹی الٹی, اس کی واسکٹ کی صدری الٹی, اس کا کنارہ الٹا, یہ کب مسلمان ہو گئے؟ اس سے آپ کے جسم کو, آپ کے نماز سے, آپ کی دعا سے, آپ کی مسجد آنے جانے سے اس لباس کو کب فائدہ پہنچے؟ کب شریعت کے راستے پر آئے گا؟ پیغمبر کی خدمت میں جو لباس پیش کیا گیا وہ آپ نے دیکھا, فرمایا کہ بہت چمک دمک ہے, بہت سوچا ہے. ولیکن لا ينبغي للمتقين, اللہ سے ڈرنے والے یہ نہیں پہن سکتے. واپس کر دیں. ہر لباس ہمارے لیے نہیں ہے, ہر کام ہمارے لیے نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں. اللہ, صحیح مسلم میں ہے کہ بوڑھے کے سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے. ان اللہ لیستحیی من شیبت المسلم, مسلمان کی سفید داڑھی سے اللہ کو حیا آتی. تو اس کو بھی حیا ہونا چاہیے, داڑھی رکھے نا, وہ تو ابھی تک مونڈ رہا ہے. بوڑھا بڈھا, خدا کو حیا آتی ہے, اس کو اپنی حیا نہیں ہے. آئے آئے, افسوس, صد افسوس. بوڑھے کو آگے کرو, بوڑھے کو صف میں لے آؤ, بوڑھے کو اکرام کرو, اعزاز کرو, اللہ کی رحمتوں کا پے کرے. اسلام میں بزرگوں کا, عمر رسید لوگوں کا احسان ہے. حضرت بیمار تھے, مسجد جانا چاہتے تھے گھر سے, فرمایا عباس کو بھی بلاؤ اور علی کو بھی. تو عباس چچا ہے اور علی داماد ہے اور چچا زاد بھائی ہے. عباس کو دائیں طرف کھڑا کیا، دائیں ہاتھ اس پہ رکھا، اور حضرت علی چھوٹے ہیں بائیں ہاتھ ان پہ رکھا. تکلیف اتنی زیادہ ہے لیکن دائیں بائیں کا فرق، بڑے اور چھوٹے کا فرق. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے علماء دین کا بعض مسائل سے پہلوتہی اور غفلت نہایت افسوسناک ہے. اس کی وجہ سے عوام بےسر ہو گئے اور ان کو سینکڑوں مسائل کی طرف توجہ نہیں. وہ ایک بیان میں میں نے عرض کیا کہ دائیں ہاتھ سے خیر کے کام کیا کرو. حدیث شریف میں ہے آپ کا دائیں کام خیر کے کاموں کے لیے تھا، مناسب کاموں کے لیے تھا، اور بائیں کام ناموزون کاموں کے لیے، ناک سینکنا ہے، جوتا پکڑنا ہے، یہ بائیں ہاتھ کے کام ہیں. تو اس زمن میں میں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر دائیں ہاتھ سے بھیگ دے دی یا کوئی چیز تو ثواب ملے گا، اور اگر الٹے ہاتھ سے دے دی یا فقیر نے الٹے ہاتھ سے لیا تو ثواب نہیں ملے گا. ایک بہت بڑا ایڈیٹر ہے، ماہنامہ نکلتا ہے، بڑا دھوم دھام سے اتنا بڑا پرچہ شائع ہوتا ہے، اکو دا بکو ڈکو دا لکو، وہ سب کو کہتے تھے ماشاء اللہ. عجیب مسئلہ سنا، عجیب مسئلہ سنا. ایک موقع ایسا آیا میں نے کہا بخاری شریف پڑھی؟ جی حضرت. حضرت مولانا جمال الدین صاحب سے میں نے کہا اس میں حدیث شریف نہیں ہے کہ سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ بادشاہ جو عدل و انصاف سے رہے، دوسرا وہ نوجوان جو جوانی سے اللہ کی عبادت کرے گناہوں سے بچے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، چوتھے وہ جو دوستی اللہ کے لیے کرے، اور پانچواں وہ جس کو عورت اور گناہ کا موقع ملے اور وہ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچے اور نہ کرے، اور چٹا وہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور ساتواں وہ جو اللہ کو یاد کرے تن و تنہائی میں اور آنسو جاری ہو جائے. میں نے کہا یہ حدیث میں جو ٹکڑا آ گیا، انفق یمینہ لا تعلم شمالہ، دائیں سے ایسا دو کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، تو اس لیے کہ آپ بائیں سے دے رہے، اس کو مسئلہ سمجھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ڈنڈورے پیٹ رہے جیسے کوئی نئی بات ہوئی. یہ نئی بات نہیں، پکی جچی تلی حدیث کا مغز ہے. آپ بے عقل ہے جو اس کے ادراک نہیں کر پا رہا ہے. دس پندرہ بیس لکھے پڑے لوگ بیٹھے تھے، عالم نہیں کہیں گے، لکھے پڑے کہیں گے. عالم تو ایسے ہوتے نہیں، عالم تو ورثت الانبیاء ہے، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہے، وہ ہمارے سر لشکر ہے، ہم ان کے مزدور ہیں اور عالموں کے ہم غلام ہیں. علماء کرام جہاں کہیں ہے، مشرق میں یا مغرب میں، گورے ہیں یا کالے ہیں، کوئی بھی زبان بولے، وہ ہمارے دین کے سر لشکر ہیں. انہی کے احسان اور نعمتوں کے وجود سے ہم عبارت ہیں. تو جب ایسی بات ہو تو عالم کہے ہی نہیں، کہو کہ ایک لکھا پڑا آدمی تھا. لکھے پڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، دیوبند کے قصبے میں بھی بیل ڈنگر رہتے تھے، اور علی گڑھ میں بھی گدے اور خچر آباد تھے، خرکار تو گدوئی سے کام کرتے تھے. اللہ اکبر. تو ان کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ جی مفتی صاحب آج کل لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی بٹن پٹی دائیں بائیں بھی کر لو. ایسا موقع اتفاق سے بنا کہ کافی سارے لکھے پڑے لوگ تھے، میں نے ان کی طرف ایسا غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ مسئلہ نیا ہے کیا، کتابوں میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نظر نہیں پڑا. میں نے کہا یہ کتاب الجنائز میں کفن کرنے کا، مردے کو کفن پہنانے کا جو مسئلہ لکھا ہے کہ کفن پہلے یوں رکھو مردے پر، پھر یوں کر دو تاکہ دایا کپڑا بایا پر آ جائے. تو میں نے کہا اتنا ہی لکھا ہے، آگے یہ نہیں لکھا ہے کما کان یلبسہ وہو فی الاحیاء، جب یہ مردہ زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا، یہ کون سا مردہ تھا؟ آپ تو الٹا پہنے ہوئے ہیں. یہ مردے جرمنی اور جاپان والے تھے، ان کتابوں کا جب تک معاشرے پر اثر تھا اور معاشرے میں ان کو جگہ دی گئی تھی تو اعمال سنہرے تھے، سنت کے مطابق تھے، کتابیں تو خیر سے بھری ہوئی، کتابیں تو رشد و ہدایت کی ہے. اللہ، میرے بھائیو، غم اور صدمہ تو اور تھا، لیکن ایسے ہی میں نے اپنی طبیعت ہٹانے کے لیے ایک بزرگ کو پہلی صف میں لے آیا اور نوجوان کو میں نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ ہے. حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ مسند ابی اعلی میں حدیث ہے کہ جو بزرگ کو اور بڑی عمر والے کو آگے لے آئے، یہ جو پہلی صف سے دوسری تیسری میں چلا جائے، اس کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. اور یہ حدیث تو کئی جگہ مل گئی کہ دوہرا ثواب ملے گا. دوہرا ثواب ملنا بھی معمولی بات ہے. صف اول میں آپ بیٹھے تو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے سفید والے بزرگ کو کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے، شاید آپ کے دن کم ہو اور ثواب زیادہ ضرورت ہے، پہلی صف میں آپ پڑھے، ہمیں پھر مل جائے گا، پھر مل جائے گا. کتنے مسائل ہیں جن پر غیرت کر کے ان کو زندہ کرنا پڑتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں ایک سنت، ایک بہترین طریقہ، ایک دین کی ادائیگی جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو چکی ہو اور کوئی اس کو زندگی بخشے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سر ڈھکنا ہمہ وقت، دکان میں بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، کارخانے میں بھی اور فیکٹری میں بھی، راستے سے گزرتے ہوئے بھی اور گھر میں بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی اور بیت الخلاء جاتے ہوئے، سر ڈھکنا سنت ہے. تو نماز میں ننگے سر کے کہے جواز پیدا ہو گیا، خود سوچ لیجئے. بزرگان دین کی خصلت تھی کہ رات کو سوتے وقت بھی چھوٹا صافہ سر پہ لپیٹ لیتے تھے. اب بھی کہیں کہیں بزرگ نظر آتے ہیں رات کو ہلکی ٹوپی یا کوئی صافہ لے کے سر پہ لپیٹ لیتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جمیع انبیاء کی امانت ہے. غالب گمان یہ ہے کہ 124,000 انبیاء جس طرح نمازی تھے، حلال خور تھے، باحیا تھے، علم والے تھے، عقل والے تھے، تہذیب اور شرافتوں کے پیکر تھے، اس طرح ان کے چہروں پر داڑیاں تھی اور ان کے سر ڈھکے ہوئے تھے. داڑھی مونڈا کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور ننگے سر کبھی بھی پیغمبر نہیں دیکھا گیا. احتیاط کی ضرورت ہے. خود کرتا شلوار مسلمانوں نے لباس نیک خصلتوں کے لباس میں چھوٹا سا منڈا ساتھ ہوتا ہے، وہ پینٹ پتلون پہنا ہوا ہوتا ہے. بھائی، بچے کا بھی حق ہے کہ اس کو اسلامی لباس پہنایا جائے. فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو بچی کا لباس پہنانا اور بچی کو بچے کا لباس پہنانا ناجائز اور حرام ہے. لڑکا لڑکا ہی نظر آئے اور لڑکی لڑکی ہی نظر آئے. یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ چھوٹا ہے جی، ابھی تو اس پہ احکام لاگو نہیں ہے. اس پہ نہیں، آپ پہ لاگو ہے. آپ اس کو شراب سے منع کریں گے یا نہیں؟ زہر سے منع کریں گے یا نہیں؟ چاقو اور چھری مارنے سے منع کریں گے یا نہیں؟ گالیاں جب وہ سیکھے گا تو آپ کہ ہاں یہ برے الفاظ ہے، توبہ کرو. اب مسئلہ دیکھ لو ذرا. حضرت حسن مجتبیٰ کی عمر وفات رسول کے وقت 8 سال تھی اور حضرت حسین کی 7 سال تھی. بہت زیادہ گہری روایت جو مل گئی تو ایک کی عمر 10 سال ہوئی، دوسرے کی 9 سال ہوئی. 10 اور 9 سال کے تو بچے ہوتے ہیں. اس درمیان میں کوئی دن تھا جس میں جبریل نے وعدہ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، اور وقت ہو گیا اور گزر گیا اور آئے نہیں، آپ باہر نکلے گھر سے تو جبریل مل گئے. آپ نے پوچھا آئے نہیں؟ انہوں نے کہا میں آ چکا ہوں لیکن اندر گھر میں کوئی کتا گھسا ہوا ہے، اور جس جگہ کتا ہو یا جنوبی ہو یا رزی روح کی تصویر ہو وہاں ہم فرشتے نہیں آ سکتے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ میرے گھر میں؟ آپ گھر آئے اور بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا، انہوں نے کہا حسن مجتبیٰ، ایک چھوٹا سا پلا پکڑ کے لائے پلنگ کے نیچے بٹھایا ہوا، چھوٹے بچے بلی کے بچوں سے چھوٹے چھوٹے پلوں سے پیار کرتے، حسن مجتبیٰ بھی ایک پلا گود میں اٹھا کے نانا جان کے گھر میں پلنگ کے نیچے دبایا. آپ نے پلنگ کے نیچے لکڑی سے اس کو باہر نکالا، پھر حکم دے دیا کہ اس جگہ کو پانی سے دھو لے تاکہ اس کے بال بھی ہو تو وہ بھی باہر نکل جائے، کیونکہ رحمت کے ملائک نہیں آتے ایسے. یہ آپ نے جبریل کو نہیں کہا کہ 6-7 سال کا بچہ ہے آ جائے، یہ کوئی بات نہیں، کام تو پورا ہو رہا ہے. یہ بچہ ہے اور وہ بچہ ہے، وہ بچہ نہیں ہے. اگر آپ خیال نہیں رکھتے تو آپ عقل کے کچے. بچوں کو بڑے سمجھائیں گے، یہاں بیٹھے، شور نہ کرے، صفوں کے سامنے نہ جائے، بے موقع و بے محل پیشاب بہانہ نہ کرے. یہ سارے مردوں کو جو حکم ہے، مرد کو بڑوں کو جو بڑے مانے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ چھوٹوں کو سنبھالیں گے. صرف کھانا دینا اور کپڑا دینا اور کسی انگریزی اسکول کے اندر گھسیڑنا، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے بڑے کا. اس کے ایمان کا، اعمال کا، زندگی کا، تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنا، یہ بڑوں کا فرض. اندازہ لگائیے. بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں بھی، کہ ایک کھجور کہیں سے حضرت کے بستر پر آ گری، اور حضرت حسن چھوٹے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈالا. آپ نے کہا اوہ اوہ اوہ، تھوکو تھوکو، باہر نکالو. آسان تکون من الصدقہ، کہیں زکات کی کھجور نہ ہو اور ہم آل رسول سادات بنو ہاشم کے لیے زکات لینا واجب، صدقات لینا ناجائز اور حرام. چھوٹا بچہ ہے نہیں، لیکن ان کے منہ سے باقاعدہ انگلیاں ڈال کے کھجور باہر نکالا، غلط کام نہیں کرتے. ان دو واقعات سے آپ سینکڑوں عقلیات سمجھ لے اور دینی مسائل سمجھ لے کہ ہمارے چھوٹے بچے کس طرح ہونے چاہیے اور ہم پر ان کا کیا حق ہے، کس طرح ان کی پرورش، تربیت، تعلیم کر لے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم، دینی رجحانات کی حفاظت نصیب فرمائے. میرے بھائی، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی، اس سے سیاستدان بن گئے، سیاستدانوں کا ایک طبقہ حکمران بن گیا. حکمرانوں کو اپنی حکومت اور کرسی سے اتنی محبت ہے کہ شہر میں روزانہ 20 لاشیں گرے تو یہاں کا ایک وزیر کہتا ہے یہ تو معمولی ہے، بڑے شہروں میں اس سے زیادہ عام بات ہوتی ہے. اگر 20-30 آدمی لٹ جائے، بے عزت ہو جائے، ان کا مال چھین لیا جائے، ان کے گھروں پہ ڈکیتی ہو جائے، وہ باہر مغربی ملکوں کا حوالہ دیتے کہ وہاں تو ایک گھنٹے میں اس سے زیادہ ہو جاتے. یہ بد تہذیب اور بے تمدن لوگ آگے بڑھے ہیں، سر چڑھے ہو گئے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جب اسی طرح تہذیب اور تمدن سے دور یافتہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے شہر کے اعلی طبقے کے لوگ، علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی، نیک خصلت لوگ، دین میں تعلیم دینے والے، کائنات کو امن سکھانے والے، تعبد، طاعات، عبادات کے درس دینے والے، وہ بے قیمت ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے. اور بلا وجہ مارے جا رہے ہیں. لا یدر القاتل بما یقتل، اس ظالم سے پوچھو جو قتل کر رہا ہے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے.
اور جن پر گولیاں چلی اور چند لمحوں میں ان کو ڈھیر کر دیا گیا، انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا گالی دی تھی، کیا کسی کو چھیڑا تھا، کس کی زمین غصب کی، کس کا گھر چھینا تھا، کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، کچھ نہیں. نہ کوئی مطالبہ، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی سیاسی اور حکومتی اختلاف، اور پورا ملک اور بالخصوص کراچی خون میں نہلایا جا رہا ہے، اور حکمرانوں کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے اور پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. حکومتوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ہم کہیں بھی مفاہمت کر سکتے ہیں، ہم رہے نام نہاد. یہ بے شرم اور بے حیا کا بول بار بار بولا جاتا ہے، جی وقت پورا ہو رہا ہے، وقت پورا ہو رہا ہے لیکن دم کٹی ہے، وقت پورا ہو رہا ہے لیکن ہر طرف سے غار غار شگاف شگاف ہو، وقت پورا ہو رہا ہے لیکن آنے والا وقت تمہاری اس مدت پر لعنت کرے گا. کہ لعنت تو ایسی حکومت پر اور ایسے کارندوں پر جو اس قدر بد تہذیب ہو اور معاشرے اور فضا سے دور واقع ہو. وقت ایسا گزارے جس پر رحمت نازل ہو، وقت ایسا گزارے باری دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. ہاں یہ یاد رہا جائے گا کہ ایسے سیاست میں اور ایسی حکومت میں علماء دین، صف اول کے محدثین، فقہا، مفتیین، ایشیا کے مقتدر ادارے کے اساتذہ، مشائخ، صدر الافتاء، رئیس الافتاء، ان کے ساتھ بیش بہا اور بے انتہا قدردان احسانات سے لبریز لوگ گاڑی روک لی اور اندر یوں گولیاں گھمائی گئی اور تھوڑی دیر میں خبریں لگ گئی کہ جی مارے گئے اور شہید ہو گئے. وہ حیا اور وہ تہذیب کہاں چلی گئی جس نے محمود غزنوی کو غزنی سے روانہ کیا اور دریائے سندھ پر نہ پل تھا اور نہ کشتی تھی، تیراکی کر کے آگے بڑھے اور سومنات پر 17 حملے کر کے ہندوؤں کے کان میں مرکی ڈال کے یہاں سے روانہ ہو گئے اور اسلام کا جھنڈا یہاں لہرایا. وہ غیرت اور تہذیب کہاں چلی گئی جو شہاب الدین غوری کو غورستان میں بتا دیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان مؤذن اذان کے جرم میں اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، اور ہندوستان میں ہندو اتنے ظلم پر آمادہ ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکی شادی سے پہلے ہندو چوکروں کے پاس رہتی ہے اور ان سے فارغ ہو کر کے پھر وہ شادی کرتی ہے، جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھتی. تو شہاب الدین غوری کے جسم کو آگ لگ گئی. ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، میری اس حکومت کا کیا فائدہ؟ اور وفد بھیجا ہندوستان کہ حالات معلوم کرے کہ خواب دیکھا گیا تھا. حضرت نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ اے شہاب الدین غوری، شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن و ای پر تویراج مردود خدا را زندہ بگیر. خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان، بلفظی ہی خواب موجود ہے کہ اے شہاب الدین غوری ذرا جلدی کرے، ہندوستان کی طرف توجہ کرے، اور یہ اللہ کا مردود اور دین سے باغی سرکش آدمی پرتوی ہندو راجا اس کو زندہ پکڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہندوستان کی حکومت دے دے گا. اس خواب کے نتیجے میں حضرت آئے شہاب الدین غوری، نارائن کے میدان میں گمسان کی جنگ ہوئی، اتفاق سے انہیں شکست ہو گئی، چلے گئے. پھر خواب دیکھا، پھر آئے، پھر پٹ گئے، پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے اور ہندوستان پر جھنڈا لہرایا، پرتوی راجا کو زندہ پکڑا اور اس کے تمام گماشتوں کو میدان میں ذبح کیا اور تمام مساجد میں مؤذنوں کو کھلم کھلا اذان کی اجازت ملی،
اور اب کے قطب الدین ایبک کو دہلی کا بادشاہ بنایا. اور وہ بزرگ جو خواب میں آ رہے تھے, آخری ملاقات ان سے ہوئی, وہ معین الدین چشتی سلطان الہند اور ولی الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. یہ بھی اسلام تھا اور مسلمان تھے. کہاں غورستان اور کہاں نرائن, کہاں غورستان اور کہاں ہندوستان کے وہ آخری کنارے, اور پرتوی راج کے ساتھ گھمسان کی جنگ, یہ صرف اس جذبے سے کہ مسلمانوں کو آرام ملے, عزت سے رہے, اپنے اللہ کی عبادت کر سکے. اور وہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں بسرے کے بادشاہ کے اسلامی حکم پر لشکر لے کے آیا, اور راجہ دائر سے انتقام لینے کے لیے کتنے مہینے تک یہاں ٹھہرا, آخر کار مسلمانوں کا بدلہ لے کے یہاں سے واپس ہوا اور سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا جھنڈا لہرایا. وہ تو آباد ہے تمہارے, بتاؤ تم کیا ہو. آج مسلمان تھوڑا سا آسودہ ہوا ہے, ایک ملک ان کو اسلام کے نام پر ملا ہے, اور کہا یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور 65 سال تک سرکشی اور بغاوتیں کرتے رہے. اب اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتانے والے, اس کی حقیقت سمجھانے والے, اور اس کی دعوت دینے والے, اور اس کلمے کو آگے بڑھانے والے, اور اس کلمے کے لیے حساب کرنے والے, احتساب کرنے والے, ان کو ہی سامنے سے ہٹا دیے جا رہے. کہاں امریکہ نے کہ جی دینی مدارس کم کر دیے جائے اور جہادی بیان ختم کر دیا جائے, اس میں عسکریت پیدا ہوتی ہے, ہمارے خلاف جوش آ رہا ہے, ہماری دادگیری اور تھانے داری نہیں چلے گی بر صغیر میں, اور ان کے گماشتے اور ان کے غلام اور زرخرید مزدور وہ ان کے لیے ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کبھی ایک ادارہ, کبھی ایک عالم, کبھی دوسرا ادارہ, کبھی دوسرا طالب, کبھی نمازی, کبھی تبلیغی. نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے, اور میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی. اس ظالم اور اس دہشتگرد اور اس قتال اور صفاق اور انسانی شکل میں بھیڑیے نے یہ تو خیال کیا ہے کہ علماء شہید ہو جائے, طلباء مارے جائے, تبلیغیان مارے جائے, نمازی حضرات داڑھی اور کرتے والے اور اونچا پاجامہ پہننے والے تو شاید دینی فضائیں کم ہو جائیں, مگر یہ خیال خام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جذبہ جو قرآن و سنت نے پیدا کیا اس کو راجہ داہر ختم نہ کر سکا, اس کو پرتوی راج ختم نہ کر سکا, اس کو رنجیت سنگھ ختم نہ کر سکا, اس کو دنیا کے بڑے بڑے کفار ختم نہ کر سکے, اور وہ لاؤ لشکر کا پاسدار, اور وہ ایٹم اور ٹیکنالوجی کا دعوے دار, اور پورے جہان کو زیر کرنے والا امریکہ, وہ جنگلی اور پہاڑی افغانیوں کے ہاتھ آج بھاگتا چلا جا رہا ہے, بھاگتا چلا جا رہا ہے اپنی شرم اور حیا پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان میں خون ریزی کرا رہا ہے, اور اپنی ذریت سے اور دم چلوں سے یہاں پر بے امنی اور بدامنی کا بیج بویا جا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہاں ٹھہرنا آسان نہیں ہے. اس نے عالمی جھنڈے کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ امریکہ کا کوئی مفاد نہیں مزید افغانستان میں رہنا. یہی حال عراق, چیچنیا, بوسنیا, الجزائر, تمام ملکوں میں چھیڑخانی کر کے اب وہاں سے بھاگتا چلا جا رہا ہے. تو ان کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ چلو ہم مار رہے تھے اور ہم چلے جائے تو ہماری جگہ تم مارو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بزرگو, میرے محترم بھائیو, میرے گران قدر سامعین, میرا کوئی سخت یا ترش جملہ ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تن ہم داغ داغ شد و پمب کجا کجا نے ہم. کوئی ہماری طرف آ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں تو قریب آ کے وہ خبر دیتا ہے فلان جگہ فائرنگ ہو گئی, فلان مفتی صاحب شہید ہو گئے. بخاری شریف کا درس جاری ہوتا ہے، میرا کوئی خادم میری طرف پڑتا ہے درمیان میں، تو درس کا یہ اصول ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا ہے جب تک میں بلاؤں نہیں، گھنٹی نہ بجواؤں، یہ تو چلا آ رہا. خیر ہاں جی، وہاں پر کار پر فائرنگ ہو گئی، مفتی عبد المجید صاحب، مفتی محمد صالح صاحب، عزیزم حسان ابن لیاقت سب شہید ہو گئے. ان عشتہ تفجو بالاحبت کلہ. امام بخاری نے جب امام دارمی کی موت کی خبر سنی تو یہ کہا، یہ شعر پڑا کہ جب تک جیو گے درد و غم ہی سنتے رہو گے. وفنا و نفس کلا ابل کا افجو، اور تو ہی مر جائے تو وہ آخری دن ہی غم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین اور مدرسے، مسجدیں اور نمازی، علماء اور طلباء، اگر کسی جماعت کے لوگ ہیں، کسی تنظیم کے افراد ہیں، کسی تحریک کے اعلی کار ہیں، تو تنظیمیں کبھی ہوتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، تحریک کبھی سرگرم ہوتی ہے کبھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، حکومتیں کبھی ہوتی ہیں کبھی حکومتوں والے جیل میں ہوتے ہیں. وہ پنے خان جو کہتا تھا ایسا مارو اور ایسا مارو، دیکھو بتاتا ہوں سب مار جائیں گے، وہ پاکستان آ جائے نا، اتنے سے چودھری صاحب سے کیسے گھبرائے ہوا ہے، دن گن رہا ہے کہ یہ جائے اور کوئی اور بزدل آ جائے تو پھر میں پاکستان آؤں اور اپنا پرانا ڈانس کروں. ایک ایمان والا فرد ہے جو عدل اور انصاف دھڑیلے سے نبھا رہا ہے، اس سے کتنے کتنے بڑے بڑے فرعون لرزہ باندھا میں اور خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مدرسے بھی دین کے ہیں اور مساجد بھی خدا کے دین کے ہیں، علماء کرام اور طلباء، نمازی، تبلیغی، داڑیوں والے نیکان، یہ دین کا سرمایہ ہے. اور دین کے لیے اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہ میں نے بھیجا ہے، وانا له لحافظون، میں حفاظت کرنے والا. حفاظت تو ہے، حفاظت نہیں ہے جو فرماتے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو رائے خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. کیا کہے؟ بل احیا، وہ ہمیشہ کے زندہ ہے. جو مر گئے اس کا تو نام لیوا نہیں اور وہ تو شہید ہے خدا کے ہاں. ولکن لا تشعرون، لیکن اتنی بڑی بات کو تم نہیں سمجھتے ہو. تمہاری سمجھ کہاں ہے؟ خدا کا کلام قرآن آیتیں فرما رہی ہے کہ ان کو مردہ ہی نہ کہو، ان کی توہین ہے. ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، خدا کی محبت میں جو مارے گئے وہ کہاں مرتے ہیں؟ نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، اور موت پر زندگی تمام نہیں. خاص بندوں کے لیے بقا حاصل، زندگی نام اس فانی کا نہیں. یہ تو ان کا مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے، لیکن مارنے والے، سازش کرنے والے، ایسی تحریکیں، ایسی تنظیمیں، ایسے دھڑے، ان پر اللہ کا قہر، عذاب آسمان سے اور زمین سے، خود ان کے تن، من اور جان سے اللہ مسلط کرے گا. از مکافاتی عمل غافل مشو، اپنے برے کاموں کے نتیجے سے غافل مت ہو. گندم از گندم برویت جو از جو، کیکر کے درخت میں کسی نے شاتوت نہیں کھائے اور میٹھے شاتوت کے درخت میں کسی کو کیکر کا کانٹا نہیں چبا ہے. آپ فصل بو رہے کیکر کا امید رکھتے ہیں، میٹھے شاتوت کا ایسا کہاں ہو. ترسم نرسی بکا بے عرابی، کی ای رہ کے تو میروی بترکستان. اللہ جل جلالہ امن والہ، عز شانہ، عظم برہانہ، لا الہ الا اللہ، اپنی شان احدیت اور صمدیت، اپنے خزائن لم تزل لم یزل سے پورے ملک کے مکینوں کی، بالخصوص علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی، نیکان زمانہ، ہر کلبگو مسلم کی حفاظت نصیب فرمائے. اور اس دہشت اور وحشت پھیلانے والوں پر بہت جلدی قہر نازل فرمائے. خدایا آپ نے جو وعدے کیے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے ہیں، لیکن ہم بہت عاجز اور بے بس ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، خدایا ہماری دعائیں قبول فرما، اور ان ظالمین پر ان کے زندگی تنگ فرما، اور یہ نیکان پاکان اساتذہ مشائخ فقہا محدثین ایمان نیک اعمال کے جو منبع ہیں، مرکز نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، ان کو جو نقصان پہنچاتے اللہ آپ ان کی طرف سے دفاع فرمائے. وکف اللہ المؤمنین القتال فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ. ارسل اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الزمان لا يدري القاتل بما يقتل ولا المقتول بما يقتل رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون ولله من قتل رجل مسلم رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي القاتل يوم القيامة عند الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطاعة. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے بڑی دعاؤں کے بعد کہ میرے ایک دوست تھے اور اس کی عمر صرف 30 سال ہے لیکن سر کے بال سفید ہو گئے جس کی وجہ سے اسے کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہے. اگر وہ بالوں میں کالے رنگ کا خطاب لگا رہے تو کوئی گناہ تو نہیں, اس کے لیے گنجائش ہے. جب کسی کی بیوی جوان ہو اور وہ مطالبہ کرتی ہو اور بال کالے کرنے کی اجازت ہو تو بیوی کے رشتہ مانگنے کے لیے شدید ضرورت ہے کہ اس کے بال زلفے کالے ہو اور جوانی دکھائے ہو. وہ کون سے 3 پانی ہیں جو کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے سنت کے طور پر, وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے علاج کے طور پر, راستوں میں جو اہل حق کے سبیل لگے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے, شرک اور بدعت کے سبیل نہیں, اس سے پینا تو ناجائز. وہاں عام طور پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے یا لوٹا بند ہوتا ہے یا جگہ نہیں ہوتی, تو وہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں ضرورت تک. تلا حضرت کی برکت دے. حضرت کیا جو بازار میں کھانے پینے کا عادی ہو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. سنا یہی ہے کہ بازاری لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کے بازاروں میں کھاتے ہیں, کبھی ضرورت کے لیے منگوا لیا کھا لیا, وہ علیحدہ ہے ضرور مہمان آئے, لیکن بس وہ بازاروں میں خوش رہتا ہے. ایسے ہمارا آدمی کی گواہی نہیں ہونا چاہیے. حضرت کورٹ کے ذریعے جو خلع لیا جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ کورٹ کا دیا ہوا خلع جبکہ اس شخص کو طلب کیا ہو اور اس کا عذر سنا ہو اور اس کا ظلم ثابت ہو خاتون کے ساتھ, کورٹ کا خلع معتبر ہے طلاق کے حکم میں. حضرت جس مرض کے بارے میں ڈاکٹر آپریشن کا کہتا ہے اگر اس مرض نے سورہ تغابن کامل اختیار کیا تو کیا یہ اس باب کے ترک کرنے میں تو شمار نہیں؟ نہیں, سورہ تغابن کا اپنا ایک کام ہے. ممکن ہے ہمت ہو جائے آپریشن کی, ممکن ہے آپریشن میں کامیابی یقینی ہو جائے, ضروری تو نہیں ہے کہ آپریشن سے کامیابی ہو، آپریشن سے موت بھی ہو سکتی ہے، تو سورتوں کے اور دعاؤں کے پڑھنے سے کامیاب آپریشن ہونا یہ بھی بڑی برکت ہے، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اللہ اس بیماری کو غائب کر لے، اللہ کے لیے کیا بعید ہے. سفیان کے کیا معنی؟ مضبوط. حضرت اقدس تعالی شاہ صاحب جیسے عظیم الشان اجلہ علماء سے ہمیں فیض نصیب فرمائے. میرا ایک بھائی جس کی ہم نے شادی اور اس کی مرضی کے خلاف کر دی، اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے، جبکہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق بالکل نہیں رکھتا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں دوسری بھی کر لو، اس کو طلاق بھی نہ دو، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ مناسب تو یہی ہے کہ اس کے بھی حقوق ادا کرتا رہے اور اپنی پسند اور خواہش کے مطابق ایک اور شادی بھی کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر آمین. اکثر لوگ جنازے چارپائی پر ایسا کپڑے بچاتے اس پر کلمہ آیت الکرسی لکھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس سے، کیونکہ آخری لمحہ اور وقت ہوتا ہے مردے کا. حضرت آدم کا قبر مبارک کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام کی قبر پانچ جگہ دنیا میں بتائی گئی ہے. سیلون کی بھی خبر ہے، کیونکہ حضرت اترے تو وہی ہیں نا، 120 حج بھی وہی کیے، یعنی 80 ماشین اور 40 راکبن. انبیاء علیہ السلام جیسے صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان کی قبور بہت دنیا میں مختلف دکھائی گئی، نہ جانے کون سی خبر صحیح ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ایک ایسا پیغمبر جس کی قبر یقین کے ساتھ معلوم ہو، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی قبر تا قیامت معلوم اور معروف ہے، اور آپ کی قبر کے آداب فرض کے درجے میں منوائے جاتے ہیں. کوئی شخص اس کو عید، جشن، میلہ نہیں بنا سکتا ہے، نماز سجدہ اور بدتمیزی کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کے معجزات میں سے. صلاۃ حاجات کا کیا طریقہ ہے؟ دو رکعت پڑھ کر تسلی و اطمینان کی گھڑی میں اور اپنے رب کے حضور دعا و ثنا، فاتحہ اور سورہ اخلاص درود شریف پڑھنے کے بعد اپنی حاجت خواہ دنیوی ہو یا دینی، آنسو کی بارش میں توجہ سے تسکین قلب کے ساتھ رکھو، اور یہ اطمینان رکھو، خوش دلی رکھو کہ اللہ قبول فرمائے. اکثر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ آپ مولانا تقی عثمانی فلاں فلاں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. وہ ہمارے گمان کے نہیں ہے، وہ حقیقت کے لوگ ہیں. حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. بعض مسائل میں اتفاق سے اختلاف ہے، جیسے بینکنگ ہے وہ اسلامی کہتے ہیں، ہم اسے حرام ناجائز سمجھتے ہیں. ڈیجیٹل تصاویر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ نرمی ہے، موئی وغیرہ. ہم تصویر کی تمام تفصیل کو غلط اور باطل کہتے ہیں، زیروح کی ہر تصویر کو ناجائز، چھوٹی تصویر صغیرہ اور بڑی تصویر کبیرہ. اس طرح مسائل میں اختلاف ان سے میرا نہیں ہے، بڑے علماء کا ہے، جیسے بنوری ٹون، جامع فاروقیہ اور مولانا سلیم اللہ خان، ان دونوں کے بڑے استاد ہیں، ترمذی شریف ان سے پڑھی ہے. اور اسی طرح بنوری ٹون کے جو مفتی صاحب شہید ہوئے، ان کی مفصل کتاب ان کی بینکنگ کے خلاف شائع ہے. حسن اتفاق سے ہمارا بھی یہی رائے ہے کہ نہ پاکستان نے، پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ ہے، اور جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے. اور تصویر چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ ضرور ہے، اور موئی ہو یا تھوڑی دیر کے لیے، تصویر تصویر ہے، زی روح زی جان کی تصویر منع ہے. اور ان حضرات کی تفصیل سے فقی طور پر معذرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا یا ان کے بھائی جان یا ان کا ادارہ یا ان کے اصحاب، وہ ہمارے سر کے افسر ہیں، سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے ہم سے بہت بڑے ہیں اور بہت ہی قابل لائق لوگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور دشمنوں کی سازشوں سے بچائے، اور اس فانی زندگی میں بہت جلد ان کو بینکنگ کی لعنت سے اور تصویر کی حرمت میں تخفیف جیسے گناہوں سے اللہ ان کو رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. کیا یہ بات درست ہے کہ جب نماز پڑھتے جاؤ تو آتے جاؤ مختلف راستے لینا چاہیے؟ یہ صرف عید کے لیے ہے، تمام نمازوں کے لیے نہیں. یہ وہ ایک کم عقل سا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے. اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کو صحت دے آمین. کیا جسمانی اعضاء ستیہ کیے جا سکتے ہیں؟ نہ، انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے. اس پر پاکستان کے 70 علماء نے مل کر مفتی محمود حضرت بن نوری مفتی عمر شفیع کی نگرانی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انسانی اعضاء کی پیوندکاری، اردو میں چھپی ہے، تفصیل دیکھ. اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ ثابت ہے. اگر کوئی عالم کسی سے چندہ لے اور اسے معلوم ہو کہ یہ چندہ سود کا پیسہ ہے، یا اس عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ چندے کو مدرسے میں استعمال کرے یا نہیں؟ اگر یہ پتا ہے کہ وہ سود خور ہے اور سود چور ہے، پھر تو اس سے معذرت کی جائے. لیکن اگر اس نے یہ نہیں بتایا اور صحیح مال سمجھ کے دے دیا اور عالم نے استعمال بھی کر لیا ادارے میں، کوئی حرج نہیں ہے. بہتر صورت یہ ہے کہ ایسی چوری چکوری یا مال ناجائز کسی فقیر مسکین کو پہلے قبض کرا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ یہ اپنی طرف سے فلاں مدرسے میں دے دے، تو اس میں پاکی آ جائے گی درمیان میں. براہ راست محتمم کو یا ناظم کو یا ان کے معتمد کو نہ دے. سخیدات خوستی نے شیرانی کے عقائد پر ایک کتابچہ لکھا ہے جس میں اس کے عقائد کو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں. مولوی سخیدات کے بارے میں میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، مجھے تفصیل معلوم نہیں. یہ کتابچہ آپ بھیج دیں، جب میں دیکھ لوں تو فیصلہ کر لوں. ایک بندہ اپنے امام کے پیچھے غیبت کرتا ہے اور بعد میں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے. غیبت گناہ ہے اور نماز صحیح. ایک آدمی نے کسی دوسرے سے 1,00,000 روپے لے لیا اور پھر وہ روپے مالی مضاربت میں دینے اس شرط پر کہ نفع میں قرض دینے والا مقروض دونوں شریک ہوں گے، نقصان کی صورت تاوان صرف مقروض پر ہے. یہ تجارت نہیں ہے، سود کی قسم ہے، ناجائز. ایک آدمی نماز کے اندر اپنے منہ کو رومال سے چھپاتا ہے، کیا اس کی نماز درست ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اگر کسی نے اپنے میت کے لیے ایثار ثواب کے لیے کسی معین دن میں 40واں یا 30واں یا 10واں گناہ اور بدعت ہے، حرام ناجائز. بچہ اگر ایک فرد پیدا ہو جائے یا مردہ پیدا ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مرد یا عورت، اور کچھ دن زندہ رہ کر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ سے کون سی فرق پڑے گا؟ لڑکے کا بھی دعا پڑھ لی جائے اور لڑکی کا بھی پڑھ لی جائے، یہ کون سی قیامت آ گئی؟ اس کا دینا جائز ہے جبکہ جان خطرے میں ہو، 4 مہینے سے مدت کم ہو، اور اگر خطرہ اس سے بھی شدید ہے تو زیادہ مہینوں کا حمل بھی گرانا جائز. محمد عرفان انصاری کا آپریشن کل صبح ہوا ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ یا رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے تکلیف رنج و غم کا ذکر کیا اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جہاں جہاں مسلمان اموات ہوئی ہے اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اللہ مولانا مفتی عبد المجید دین پوری، برادرم مفتی صالح اور عزیزم احسان حسان، سب کی مغفرت فرمائے، شہداء و سعداء بنائے، ان کے اداروں کو، اقرباء کو، اعزاء کو، شاگردوں کو، آل و اولاد کو صبر و اجر دے، اور ظالمین کو اللہ جلدی تباہ و برباد فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.